أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات على محمد مطلب ہماری گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ ملائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کی ایک ایسی مظلوم شخصیت ہیں کہ جو تمام تر فضائل اور کمالات ہونے کے باوجود ایک گروہ کے نزدیک بہت زیادہ قابل حسد اور عداوت ہے اور دو طبقے جو مولا علی کے حوالے سے ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھنے والے ہیں وہ بھی اس حوالے سے شدت پسند واقع ہوئے ہیں اس دشمنی اور بغض اور عداوت اور حسادت کے اسباب پہ ہماری بات ہو رہی ہے اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زمانۂ جاہلیت میں جو قبائلی نظام تھا اس کے اندر اس قسم کی بغض اور عداوت ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے اثرات ان لوگوں پر باقی رہے جو بظاہر دائرہ اسلام میں آ گئے لیکن ان کے دلوں سے وہ عداوت وہ بغض ختم نہیں ہو سکا. اس کے پیچھے ایک اور عنصر ہے, اس کا تعلق بھی اسی سے کل وہ بات نہیں ہو سکی اور وہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگی, آج تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل بیان کی دیتے ہیں کہ بنی امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی. یہ بھی آپ لوگ سنتے رہے ہوں گے اور تاریخ میں جگہ جگہ آپ کو اس کے حوالے ملتے رہتے ہیں کہ یہ دو خاندان تھے, ان کے درمیان دشمنی تھی, لڑائی تھی اور اسی کے نتیجے میں پھر آگے کے بہت سارے واقعات پیش آئے. یہ دشمنی بھی ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے اور اس کا آغاز حضور کے آبا و اجداد میں, اگر آپ چوتھی پشت پہ چلے جائیں, حضور کے دادا چوتھی پشت میں جا کر جناب عبد مناف کہ جن کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا ہاشم اور ایک کا نام تھا حرب. ہاشم اور حرب جڑوما پیدا ہوئے اور ہاشم کا انگوٹھا جو ہے وہ حرب کے سر میں یا پیشانی پہ چپکا ہوا تھا ولادت کے وقت. جب دو بچے جڑوما پیدا ہوئے, ان کا انگوٹھا, ہاشم کا انگوٹھا حرب کی پیشانی پہ چپکا ہوا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں سر جڑے ہوئے تھے, لیکن جو صحیح بات ہے وہ کہ انگوٹھا جڑا ہوا تھا. سر جڑے ہوں تو مشکل ہے سروائیو کرنا, لیکن ایک حصہ جڑا ہوا تھا. ہوتا ہے بچے بعض اوقات اس طرح آج کل بھی پیدا ہوتے ہیں. ایران کی دو بہنیں بہت مشہور ہیں جن کے سر جڑے ہوئے تھے, بڑی ہو گئیں پھر الگ کیا گیا, دونوں مر گئیں. بڑا عالی شان ان کا جنازہ نکلا اور بڑے لوگوں نے اس کی تعزیتیں کی. تو سر جڑا ہوا تو مشکل ہے سروائیو کرنا، لیکن انگوٹھا سر سے جڑا ہوا تھا اور تلوار کے ذریعے اس کو الگ کیا گیا انگوٹھے کو سر سے. اب جب تلوار چلی تو خون بہے گا، ظاہر ہے خون تو بہے گا، بچے تو دونوں بچ گئے. لیکن لوگوں نے اس تلوار کے چلنے اور خون کے بہنے کو بدشگونی سے تعبیر کیا کہ ہیں تو یہ دو بھائی اور دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدا ہوتے ہی ان کے درمیان تلوار اچھڑ گئی اور خون بہہ گیا. اب تو ان کی زندگی میں تلوار ہی چلے گی اور خون ہی بہے گا. ایک بدشگونی لوگوں نے لیا اس سے، اسلام تو اس وقت نہیں تھا تو یہی چیزیں چلتی تھیں زمانے جاہلیت میں، اور اسلام آنے کے بعد منع کیا گیا بدشگونی سے. اچھا شگون لینے کو جائز کہا گیا، برا شگون لینے سے منع کیا گیا کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، یا فلاں الو کی آواز آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، فلاں تیرہویں منزل بن جائے گی. یورپ امریکہ میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، سپرسٹیشنس جس کو توہمات، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس چیز سے منع کیا گیا. توہمات ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اچھا شگون لینے کو منع نہیں کیا گیا. وہ ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے انسان کو بعض اوقات. پیغمبر اکرم تشریف فرماتے، اتفاق سے ایک صاحب آئے، ان کے نام میں بھی سعد لگا ہوا تھا، دوسرے تھوڑے دیر کے بعد اس کے نام میں بھی سعد لگا ہوا تھا کسی نہ کسی طرح، پھر تیسرا صاحب آئے، ان کے نام میں بھی کسی طرح سعد لگا ہوا تھا. آپ نے کہا ماشاءاللہ تینوں سعد آئے، آج تو سب سعد دن ہے، سعد کا دن ہے آج تو. تو سعد کو تو آپ نے ریکوگنائز کیا، نحوست کو نہیں کیا. سعد کو تو آپ نے ریکوگنائز کیا، نحوست کو نہیں کیا کہ نحوست بھی کوئی حقیقت ہے. تو نحوست یہی ہے کہ ہم اپنی حرکتیں صحیح درست کریں، اپنے گھر میں ایسے کام نہ کریں گے جس سے نحوست آتی، اور نحوست کے اسباب کہیں اور تلاش نہ کریں کہ کسی اور نے کچھ کرا دیا. یہ دیکھیں کہ ہم نے خود کیا کیا ہے، ایسا تو نہیں ہمارے کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے. صبح دیر سے سو کے اٹھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نحوست شروع ہو گئی، آغازی نحوست سے ہوا، اب باقی دن تو ایسے ہی گزرے گا ظاہر ہے. اچھا بہرحال، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو حرب اور ہاشم کے درمیان جو تلوار چلی، اچھا نام بھی اس کا حرب رکھ دیا، حرب یعنی جنگ، لیکن حرب اور ہاشم کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی ویسے. اور جناب عبد مناف سے خانہ کعبے کی تولیات اور حاجیوں کو پانی پلانا اور جو اس زمانے میں ڈگنیٹریز سمجھے جاتے تھے یہ لوگ، خانہ کعبہ کی تولیت، چابی، یہ سب چیزیں بہت اسموتھلی ٹرانسفر ہو گئیں جناب ہاشم کو. لیکن حرب کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا امیہ، امیہ ابن حرب. امیہ نے جب یہ دیکھا کہ معاشرے کے اندر جناب ہاشم کی بہت عزت ہے، اچھا عزت بھی ہوئی نہیں تھی، عزت بھی ظاہر ہے جناب ہاشم کا ایک کردار تھا معاشرے میں، اور خاص طور پر ان کی سخاوت. ایک زمانے میں سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں تھی، جناب ہاشم کا نام بھی کچھ اور تھا، تو جناب ہاشم نے شوربے کا سالن بنوایا اور شوربے میں روٹی بنوا کے بڑی بڑی اور توڑ کے اس کو چورا کر کے شوربے میں ڈال کے اور لوگوں کی ضیافت کی، کھلایا. تو روٹی کو چورنے کو، چورا کرنے کو ہاشما کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام بن گیا ہاشم. یعنی وہ جو نام ہاشم پڑا وہ بھی ان کی سخاوت کی وجہ سے پڑا، سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے. تو اگر کوئی انسان معاشرے میں دوسرے انسانوں کے کام آئے، برے وقت میں اس کو کھلائے پلائے، خیال رکھے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو، خود بخود عزت ہوگی معاشرے میں اس کی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال امیہ کے دل میں اپنے چچا کے خلاف ایک نفرت، بغاوت، اس قسم کی چیز آئی کہ ان کی اتنی عزت کیوں ہے معاشرے میں، ہماری اتنی نہیں ہے جتنی ان کی ہے، ہم ایک ہی خاندان سے ہیں بظاہر.
تو اس نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی تولیت ہے اور یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا ہے اور یہ سب چیزیں یہ مجھے ملنی چاہیے. اور اس میں پھر مزید بات بگڑتی چلی گئی, یہاں تک کہ تعلقات ایسے ہو گئے کہ بالآخر یہ طے پایا کہ بھائی کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو جناب ہاشم نے شرط یہ رکھی کہ ٹھیک ہے فیصلہ کروا لو کسی اور سے, لیکن پھر یہ ہوگا کہ جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا, اور جو یہ معاملہ ہار جائے گا اس کو 100 اونٹ کی قربانی کرنی پڑے گی اور 10 سال تک مکے سے باہر رہنا پڑے گا. اس نے کہا فلاں کاہن سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. کاہن بھی ہوا کرتے تھے جو پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے, کاہن, کاہنوں کو بھی اسلام نے ڈسکریج کیا. جو کاہن ہوتے تھے پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے پہلے سے, اور بعض مذہبی معاملات میں بھی مداخلت کیا کرتے تھے یہ کاہن. تو کاہن کے لیے سخت الفاظ درج بلاغت میں بھی آئے مولا کائنات کے, اور فرمایا المنجم کل کاہن والکاہن کل ساحر, کہ جو ستاروں کے بارے میں بتاتے ہیں منجم, فرمایا کہ یہ جو منجم ہے یہ کاہن کی طرح ہوتے ہیں, یہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں اور کاہن بھی پیشن گوئی کرتے ہیں. والکاہن کل ساحر, کاہن جو ہے وہ جادوگر کی طرح ہوتا ہے, والساحر کل کافر, جادوگر کافر ہوتا ہے, کفر ہے جادو. تو مولا کہہ رہے تھے فرمایا کہ اس قسم کے علم نجوم سے بچو, ایاکم النجوم, اس قسم کے علم نجوم سے بچو, مگر اتنا جتنا کہ خشکی اور تری میں راستہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہو. ان دو علوم ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ایسٹرونومی اور ایک کو کہتے ہیں ایسٹرولوجی. ایسٹرونومی ایک سائنس ہے, ایسٹرولوجی جو ہے وہ سپرسٹیشن ہے, توہمات ہے. ستارے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے ستارے کس کے ستارے سے میچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب کیا ہے توہمات. منع کیا مولا نے کہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرو, یہ کاہن کی طرح ہے, کاہن جو ہے وہ ساحر جادوگر کی طرح ہے, جادوگر کافر کی طرح ہے, اللہ پہ بھروسہ کرو. چلو اپنے ساتھیوں سے کہا چلو یہ جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں آپ جائیں گے, ستارے یہ کہہ رہے ہیں, نجر بلاغا میں یہ الگ بات ہے. بڑے بڑے منجم ماشاء اللہ شیعوں میں پیدا ہوتے ہیں, جس کو دیکھیں وہ شاہ جی بھی ہیں, سب سے زیادہ یہ چیزیں شیعوں میں پاپولر ہیں, اور امیر المومنین کچھ اور فرما رہے ہیں اس کے بارے میں. بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ کاہن سے جا کے فیصلہ کروا لیتے. کاہن کے پاس گئے تو کاہن نے بھی ان کا احترام کیا بہت, اور کاہن نے کہا یہ قابل احترام ہے معاشرے میں, ان کا ایک مقام ہے, ان کی خدمات ہیں, تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے. لو اب یہ کیس ہار گئے وہاں پر ہی, اب ہار گئے تو 100 اونٹ قربانی کرو, کرنے پڑے 100 اونٹ قربانی. 100 اونٹ قربانی بھی کی اور کہا 10 سال تک مکے سے باہر. اب مکے سے باہر کہاں جائیں گے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں انہوں نے اپنے لیے شام کا انتخاب کیا. اچھا شام سے بھی جو ہے وہ جناب عبد مناف اور جناب ہاشم کے تجارتی روابط تھے. سردیوں کا کاروان یمن سے آتا تھا, گرمیوں کا شام سے آتا تھا, اس طرح تھا. ایک کاروان ادھر سے آتا تھا, ایک کاروان ادھر, ایک اوپر سے, میپ میں دیکھیں گے تو ایک اوپر سے ایک نیچے سے. تو اس وقت بھی شام سے ان کے تجارتی روابط تھے, اور ان کے بھی ہوں گے یقین, یہ اسی خاندان کے وجہ سے یہ لوگ ظاہر ہیں. تو اس نے فیصلہ کیا کہ شام میں جا کے رہیں گے, 10 سال شام میں رہ کر آئیے. تو شام ان کے لیے کوئی ان نون جگہ نہیں تھی, امیہ کے لیے, بعد میں بنو امیہ کے لیے, ان کے آبا و اجداد پہلے شام میں رہ چکے تھے. وہ تو بنو امیہ نے بھی اپنا کیپٹل شام بنایا, اور شام کے لوگوں کے پاس جو اسلام پہنچا وہ بنو امیہ کے ذریعے پہنچا. تو کون سا والا ورژن پہنچا ہوگا آپ سمجھ لیں. تو یہ شام چلے گئے, پھر وہ 10 سال بعد واپس آئے. تو ان کے معاشرے میں وہ حیثیت نہیں تھی جو جناب ہاشم کی تھی, اور اس کے بعد اولاد جناب ہاشم یعنی بنو ہاشم کی تھی. تو وہ جو حیثیت تھی وہ بھی دراصل ان کے ذاتی کمالات کی وجہ سے, خدمات کی وجہ سے, عطا و بخشش کی وجہ سے, سخاوت کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے تھی. ورنہ لوگوں کا کیا ہے, ایک ہی نسل چل رہی اوپر سے جائیں تو. لیکن لوگ جسے اس کا احترام کرتے ہیں, لوگ اگر کسی کے لیے خاص دل میں مقام رکھتے ہیں تو عوامی خدمات کی وجہ سے رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پیغمبر اکرم بنو ہاشم میں سے تھے اور ابو سفیان بنو امیہ میں سے تھا. تب ایک مرتبہ پھر انہوں نے, اللہ کے رسول نے تو اس طرح نہیں دیکھا ہوگا یقیناً, اللہ کے رسول تو اس دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. اسلام میں تو ان چیزوں کی کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی بنو امیہ سے بھی اگر آ جائے تو اسلام قبول کرے گا ظاہر ہے. لیکن بنو امیہ نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ یہ ہاشمی ہے, کہ یہ ہاشمی ہے. اور ایک ہاشمی کی نبوت پر اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری حیثیت سیکنڈری ہو جائے گی, ان کی لیڈرشپ اتھینٹک ہو جائے گی. تو ہم ایک ہاشمی نبی کو کیوں مانیں؟ یہ وہی زمانہ جاہلیت والی اپروچ, زمانہ جاہلیت والی سوچ. اور پھر اسی کے آگے والے جنریشن میں آپ جا کر دیکھیں تو ابو سفیان کی اولاد معاویہ ابن ابی سفیان, پھر اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ, یہ پوری جنریشن ادھر سے آ رہی ہے. ادھر پیغمبر کے بعد علی, علی کے بعد امام حسین, ہے نا. تو وہ جو ایک زمانۂ جاہلیت کی جو قبائلی دشمنی تھی اس کے اثرات بھی تاریخ میں نظر آتے ہیں, اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ایک معاویہ کا بہت قریبی آدمی ہے, اس کا بیٹا یہ ایک روایت بیان کرتا ہے کہ میرے والد, میرے باپ جو تھے وہ ایک دن بہت دیر سے گھر آئے. تو میں نے پوچھا کہ خیریت, آج آپ بہت تاخیر سے گھر آئے. تو کہنے لگا کہ بیٹا آج میں بہت خبیث انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. ارے خود بھی کافی خبیث ہے ویسے تاریخ میں. تو کہنے لگا کہ میں خبیث انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. اب خبیث اگر کسی کو خبیث کہے تو دو معنی ہو سکتا ہے, یا تو وہ شریف آدمی ہے جس کو خبیث کہہ رہے ہیں, یا یہ کہ آپ خباثت کو ملٹیپلائی کر دیں, یہ خبیث بھی خبیث کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا خیریت کیا ہو گیا, آپ سے بڑی دوستی ہے, آپ تو دیر تک بیٹھتے ہیں. کہا کہ ہاں بیٹھتے تو ہیں لیکن آج ایک عجیب بات ہو گئی. اور وہ یہ ہے کہ جب بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک کر کے پھر سب چلے گئے, جب سب چلے گئے اور میں اور وہ ساتھ رہ گئے, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک نصیحت کروں. کہا کہو کار کے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو چاہا وہ سب حاصل کر لیا, اقتدار آپ کو مل گیا, حکومت مل گئی, آپ نے بنو ہاشم کو نیچا دکھا دیا, دبا دیا, امام حسن سے صلح کر لی, سیاہ و سفید کے مالک بن گئے, جس کو چاہا قتل کروا دیا. تو آپ نے تو کافی انتقام لے لیا. اب میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں برادرانہ, اگر آپ تو مغیرہ ابن شعبہ کی بات ہوئی, مغیرہ ابن شعبہ بیٹا, اس کا بیٹا یہ روایت بیان کر رہا ہے جس کا نام ہے مطرف, مطرف ابن مغیرہ. تو میں آپ کو ایک نصیحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ ایک کام یہ کر لیں کہ بنو ہاشم سے جو آپ کی ایک خاندانی دشمنی چل رہی ہے اس کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں کہ بس وقت ہو گیا، جو میں نے چاہا سب حاصل کر لیا، ٹھیک ہے اب میں اس دشمنی کو ختم کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا مغیرہ تم نے کیسی بات کر دی؟ تو اس نے کہا کہ سوری کوئی غلط بات ہو گئی کیا؟ کہاں بہت غلط بات تم نے کر دی۔ کہا کیوں، میں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ دشمنی آپ ختم کریں، صدیوں سے چلی آ رہی ہے لڑائی جھگڑا دشمنی، اتنا نقصان ہو رہا ہے، اب جب آپ ایک وننگ پوزیشن میں آ گئے ہیں تو ختم کر دیں اپنی طرف سے۔ کہا مغیرہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسا تم سمجھ رہے ہو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ پھر کہا دیکھو مجھ سے بہت اچھے لوگ آئے اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، پیغمبر اکرم کے بعد جو ون بائی ون لوگ آئے ان کے بارے میں نام لے کر کہا دیکھو فلاں ہیں کتنے اچھے تھے، کتنے عظیم تھے، کتنے نیک تھے، پھر کیا ہوا چلے گئے دنیا سے، آج ان کا کوئی نام لیوا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آئے انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی فتوحات کی، چلے گئے، آج کے ان کا نام لیوا ہے نہیں۔ اس کے بعد جو آئے وہ تو ہمارے رشتے دار ہی تھے، بڑے عظیم کام انہوں نے بھی دی، قتل کر دیا گیا ان کو، آج کے ان کا نام لیوا ہے نہیں۔ کہا مغیرہ میں بھی چلے جاؤں گا دنیا سے اسی طرح، میرا بھی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، میرا بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر کہا مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہاشمی ہیں ان کا نام صبح شام دوپہر مؤذن اذان میں لیتا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ یہ جو صبح شام دوپہر مؤذن اذان میں نام لے رہا ہے یہ تقریباً چیز، یعنی ایک ایسی بات کر دی کہ یہ جو تھا یہ خود بھی کہنے لگا کہ کیسی بات کر دی۔ اب ظاہر ہے سامنے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، گھر آ کے کہہ رہا کہ میں خبیث آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو اس طرح کی ایک لڑائی، اس طرح کی ایک دشمنی کی کیفیت ہو گئی تھی کہ ان کے نزدیک دین اسلام اور نبوت رسالت ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی، ان کے نزدیک جس چیز کی اہمیت تھی وہ زمانۂ جاہلیت کا افتخار، وہ زمانۂ جاہلیت کے قبائلی نظام، اور وہ اس کو اس تناظر میں دیکھتے تھے، بڑے بڑے واقعات کو اس تناظر میں دیکھتے تھے۔ تو یہ بہت اہم ایک عامل تھا، اس پہ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ایک اور اہم فیکٹر کا مجھے بیان کرنا ہے جو اسی سے مل کے اور اس نے بہت نقصان پہنچایا، وہ ہے یہودیوں کا کردار۔ دیکھیں قرآن کریم نے مشرکین اور یہودی ان دونوں کو اسلام کا شدید ترین دشمن قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، أَشَدَّ النَّاسِ کہ جو شدت پسند لوگوں میں سے دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی اور مشرکین۔ اچھا یہ جو بنو امیہ اور دیگر سب لوگ تھے یہ سب مشرک تھے، پہلے بتوں کو پوچھتے تھے، دوسری طرف یہودی تھے، یہودی اہل کتاب تھے، عیسائی بھی اہل کتاب تھے، لیکن قرآن نے عیسائی کے لیے ذرا نرم لہجہ اختیار کی، یہودیوں کے لیے قرآن بھی شدت کے ساتھ مذمت کرتا ہے۔ کیوں اتنی ساری آیتیں یہودیوں کے بارے میں کیوں ہیں؟ اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو شاید 200 یا اس سے بھی زیادہ آیتیں بن جائیں گی جو یہودیوں کے بارے میں قرآن میں۔ یہ یہودی وہ ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور ان انبیاء کو ماننے والے ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت دو لائنیج سے آئی، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کے سارے نبی آئے، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے پیغمبر اکرم تشریف لائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو مکے میں لا کے رکھا اور حضرت اسحاق کو فلسطین میں رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پلاننگ یقیناً خدا کے حکم کے مطابق ہی تھی کہ دونوں طرف انہی کی ڈسینڈنٹ جو ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اچھا، یہودی اس بات کو تیار قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ آخری نبی وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں آئے، وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی جو آئے گا وہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئے گا۔ اور یہودی وہ واقعات بھی جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، ان کو بھی کسی اور انداز سے پیش کرتے ہیں۔ مثلا جناب اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے، یہودی اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو قربانی مینا میں پیش کی گئی، مینا کے مقام پہ قربانی ہوئی نا، اس لیے ہم مینا میں جا کے قربانی کرتے ہیں، یہودی اس کو فلسطین میں جا کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آخری اعلان جو ہوگا وہ خانہ کعبہ سے ہوگا، امام زمانہ تشریف لائیں گے، ان کے مطابق جو آخری کیپٹل ان کے مطابق بنے گا وہ یروشلم بنے گا، وہ اس کے مطابق پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہودی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں وہ آخری نبی تشریف لائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہودی اس آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو ان کی کتابوں میں ان کے لیے علامات لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق ان کا ایک گروہ فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے آباد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں آئے گا۔ اچھا، مدینہ میں کیوں انتظار کر رہے ہیں وہ، مکے میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان کی ولادت تو مکے میں ہوئی ہے، 53 سال تو انہوں نے مکے میں گزارے، پھر یہودی مدینہ میں کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہودیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کھجوروں والی سرزمین میں ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں تو زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ہم بات کریں کہ یہودیوں میں بھی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو مخلص ہیں، جو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو ہم ایمان لے آئیں گے، جو کہتے ہیں، لانے والے بہت کم تھے، ان کہتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ان تمام پیشن گوئیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کے دل میں یہ ہے کہ اگر وہ نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا اور کسی اور قبیلے میں ظاہر ہوا یا کسی اور نے کلیم کیا تو ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے، وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس میں یہودیوں نے پیغمبر اکرم کو قتل کرنے کی سازش کی، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو اللہ کے رسول کو زہر ایک یہودی عورت نے دیا۔ اس کے علاوہ بھی واقعات، جناب ابو طالب جب لے کر گئے پیغمبر اکرم کو، جب وہ ایک سفر تجارت کے لیے گئے تھے شام، شام کا ایک علاقہ ہے بسرا، بسرا نہیں بسرا، وہاں جناب ابو طالب گئے پیغمبر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، ساتھ لے کے جانا نہیں چاہ رہے تھے، چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن جب آخری مرتبہ آئے رخصت کے لیے اللہ کے رسول سے، پیغمبر چھوٹے تھے اس کو 12 سال 13 سال شاید ان کی عمر تھی، جب آئے اور رخصتی کے لیے، جناب ابو طالب رخصت کرنے کے لیے آئے، خدا حافظ کہنے کے لیے آئے، تو سینے سے لگایا خدا حافظ کہنے کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان کیا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس یہ کہا کہ کیا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جس انداز سے آپ نے فرمایا تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ آپ کی طرف دیکھا اور پیار کیا اور کہا نہیں بیٹا میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور کہا یہ ساتھ چلیں گے، ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور وہاں پہنچے, یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا آپ کا کہ ایک راہب نے دیکھا کہ درخت ان پر سایہ کر رہے ہیں اور اس طرح, تو اس نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میرا ہے. اس نے کہا تمہارا تو نہیں لگتا, یہ کس کا ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائی کا بچہ ہے, میرے ساتھ ہی رہتا ہے, میرے بچے کی طرح. بھائی کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا اچھا, دیکھو جو نشانیاں ہیں نا وہ آخری نبی کے آنے کی, وہ اس کے اوپر پوری اترتی ہیں. جو نشانیاں اس پر پوری اترتی ہیں. اچھا, جو میں نے یہ پورا واقعہ آپ کو سنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جملہ اور اس نے کہا, اس نے کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچانا, کیونکہ یہودی ان کے دشمن ہوں. حالانکہ بظاہر تاریخی واقعات میں یہودیوں کا آپ کو اتنا کریکٹر نظر نہیں آئے گا. یہ بھی ایک کمال ہے کہ اسلامی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو یہودیوں کی کوئی کھلی بڑی دشمنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نظر نہیں آتی, سوائے چند واقعات کے. قرآن کہہ رہا ہے وہ شدت پسند دشمن ہے تمہارے, شدید دشمن ہے, اور تاریخ میں زیادہ دشمنی ان کی نظر بھی نہیں آ رہی. یہ حیرانی کی بات. اس پہ کچھ لوگ اسپیشل ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ ان حقیقتوں کو ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تاریخ میں الفاظ میں لکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن ان بٹوین لائنز کہیں پر چھپی ہوئی ہیں, جو مورخ لکھ نہیں سکا, لکھتے لکھتے رہ گیا. وہ بھی تو ایک تاریخ ہوتی ہے, جو ایک تو لکھ دیا گیا, ایک وہ ہے جو لکھ نہیں سکا مورخ. اتنے اثرات تھے یہودیوں کے کہ ان کے خلاف کوئی بات لکھی نہیں گئی تاریخ میں, بہت کم لکھا گیا. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کی پالیسی یہ رہی شروع سے, آج بھی ہے, کہ یہ یہودی کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے, اس طرح یہ خود سامنے نہیں آتے. مثلا اسلام کے مقابلے میں جتنی جنگیں آپ کو نظر آئیں گی, بدر, احد, خیبر کے علاوہ, خیبر کے علاوہ جو جنگیں, بدر, احد, احزاب, اس میں مقابلے میں کون ہے؟ مشرکین, یہودی نہیں ہے. جنگ احزاب میں کھل کے پہلی مرتبہ یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا, عجیب انداز سے ساتھ دیا, عجیب انداز سے ساتھ دیا کہ یہودیوں کے ایک وقت مشرکین کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ تم ان پر حملہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جو مشرکین کا سرغنہ ہے اس نے کہا کہ بھائی تم کون لوگ ہو؟ تم تو یہودی ہو, تم تو اہل کتاب ہو, تم تو خود اللہ کو ایک مانتے ہو, تم تو خود انبیاء پر ایمان رکھتے ہو, تم تو خود آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تو تمہارا مذہب تو مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے, اور تم ہم سے کہہ رہے ہو تو تمہارے نزدیک تو ہم بھی مشرک ہیں, ہم بھی کافر, ہم بھی جہنمی. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہیں. استغفر اللہ, یہودی جا کے مشرکین سے کہتا ہے ہم تمہیں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. اس نے کہا یقین نہیں آ رہا یار, تم کیسی باتیں کر رہے ہو, تم لوگ تو خود ایک خدا کو ماننے والے ہو, ہم تمہارے نزدیک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں, مسلمان تو خود موحد ہیں. یقین نہیں آیا ان کو, انہوں نے ایک شرط لگائی. انہوں نے کہا دیکھو, انہوں نے کہا دیکھا ایسا ہی ہے, صحیح یقین کر لو, ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں. اس نے کہا ہم یہ بتوں کو پوچھتے ہوتے ہیں, کیا ہوا بت بھی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بت کریں گے. ہاں, اس نے کہا اچھا بتوں کو سجدہ کرو گے؟ یہ کر لیں گے, کیا کرو, کر لیا پولیٹیکل سجدہ. انہوں نے کہا لو کیا آ جائے, ان پہ اعتماد بھی لینے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے, ٹھیک ہے, سجدہ بھی کر لیا, بدھ کو بھی سجدہ کر لیا انہوں نے. تو اس طرح یہودیوں نے جنگ احزاب میں باقاعدہ ساتھ دی. لیکن اگر آپ اس سے پہلے والی جنگیں دیکھیں، جنگ بدر دیکھیں، جنگ احد دیکھیں اور جنگ احزاب بھی دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے قبائل تھے، بنو نظیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ تین بڑے قبیلے تھے، مختلف جنگوں میں انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا مختلف انداز سے، اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کے لیے انسیکیورٹی پیدا کی. جب پہلی جنگ ہوئی تو پیغمبر نے بنو نظیر کو ڈس آرم کیا، جب دوسری جنگ ہوئی تو پیغمبر نے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا، نکال باہر کیا، اور جب تیسری جنگ ہوئی بنو قریظہ کی ایسی سازش سامنے آئی کہ اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے کہا کہ ان کی سازشیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کا ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، ان کے جرائم ایسے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ نے ان سے کہا کہ بتاؤ، تمہارا فیصلہ میں کروں یا کوئی اور کسی اور سے کروا لو؟ تو ایک مسلمان تھے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے سوچا یہ پہلے ہمارے درمیان تھے، انہیں سے کروا لیتے ہیں فیصلہ. انہوں نے کہا ان سے کروا لیں. پیغمبر نے کہا جیسے تمہاری مرضی، ادھر ہو بھائی فیصلہ کرو. جو ان کے جرائم ہیں، جو انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا جس انداز سے اور ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے، تو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور 450 یہودیوں کو قتل کیا گیا. اب یہ واقعہ ذرا ڈسپیوٹڈ بھی ہے، بعض مورخین نے اس کو نہیں بھی لکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر 450 افراد کو قتل کروا دیں، لیکن جہاں لکھا ہوا ہے وہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، اور اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ ان کی ریشہ دوانیاں اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ ان کے ایک گروہ کو ڈس آرم کیا گیا، دوسرے گروہ کو جلا وطن کیا گیا، اب تیسری مرتبہ بھی ان کی سازش سامنے آئی تو آپ نے کہا ان کو سزا ہونی چاہیے، اور ان کو سزا دی. اچھا، یہ تینوں قبیلے اتفاق سے وہ ہیں جو میثاق مدینہ میں شامل نہیں تھے، حالانکہ میثاق مدینہ میں یہودی قبائل بھی شامل تھے، یہ نہیں تھے شامل. تو یہودیوں کی ریشہ دوانیاں اتنی تھیں اور وہ مشرکین کے ساتھ مل کے سازشیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے زیادہ تر جنگیں جو اپنی زندگی کی لڑی وہ ڈیفنسو تھی، لیکن یہودیوں کے خلاف آپ نے آفینس کیا اور جا کے حملہ کیا آپ نے خیبر پر، کیونکہ ہر طرح کی سازشوں کا گڑھ مرکز جو ہے وہ خیبر بن گیا، اور ایک بہت مضبوط قلعہ انہوں نے بنا لیا، وہاں اتنا راشن، اتنا اسلحہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی یہاں بھی یہ پریشانی ہوئی تھی کہ اس قلعہ پر حملہ ہوگا، اس کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ. تو اسلام اور یہودیت کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوئی ہے تو وہ ہے جنگ خیبر، اور کوئی جنگ نہیں ہوئی. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے ان کی کیا سازشیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے جا کے خیبر کے قلعے پہ حملہ کیا. تو ان کی رشتہ دوانی ایسی تھی کہ مشرکین کو آگے کر کے اور یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، اور وہ جو ان کے آبا و اجداد پیشن گوئی کر کے جاتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور ہم ایمان لائیں گے، جب اللہ کے رسول ظاہر ہوئے نہیں لائے ایمان، بٹر انیمی بن گئے، سخت دشمن بن گئے، اور انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کے اسلام کو نقصان پہنچایا. کل جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ جنگ بدر کی شکست کو مشرکین نہیں بھول سکے، اور 61 ہجری میں یزید اس جنگ کو یاد کرتا ہے، بدر والی شکست کو، اور اس کا انتقام اس نے کس نے لیا؟ اولاد علی سے. جنگ خیبر کی شکست کو یہودی نہیں بھول سکے، ایک ہی تو جنگ ہوئی ہے، اور کون سی جنگ ہوئی ہے اسلام کی تاریخ میں یہودیوں سے؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی. دیکھیں آپ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بنو امیہ کی حکومت آئی, یہودیوں کے مزے آ گئے. کہاں تو یہودیوں کی حالت یہ تھی, مدینے سے باہر جائیں, فلسطین کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. القدس یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا, اس وقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. اور مسلمانوں نے جو فلسطین کو لیا وہ یہودیوں سے نہیں لیا, عیسائیوں سے لیا, اور جنگ کر کے نہیں لیا, ایک ایگریمنٹ کے تحت لیا انہوں نے. اور جب جنگ کی کیفیت ہو گئی اور حالات اس طرح بن گئے تو یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا, یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. اور جب یہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا, یہودی بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد آپ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھیں, بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو, یہودی مزے میں تھے, یہودی کاروبار کرتے تھے, یہودی ٹیچنگ میں تھے, اور جب مسلمانوں میں لٹریچر, فلسفی اور سائنس, میتھمیٹکس, کیمسٹری, لاجک, یہ سب چیزیں مسلمانوں میں آئیں تو ان کے بڑے بڑے اساتذہ یہودی تھے, اور وہ مسلمانوں کے درمیان بہت آسانی کے ساتھ رہتے تھے, ان کو پروٹوکول ملتا تھا. یہاں تک کہ مسلمان دوسرے خطوں میں گئے, اسپین میں جو مسلمانوں کا حاکم تھا اس کا ایک مشیر یہودی تھا. اس طرح یہودیوں کے اثرات بہت تھے, لیکن آپ کو یہودیوں کی سازشیں اس طرح نظر نہیں آئیں گی. ایک اور بات بھی درمیان میں عرض کر دوں, ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی اسرائیلیات. یہ اسرائیلیات کیا ہے؟ اسرائیلیات وہ روایتیں اور حدیثیں ہیں جو یہودی تعلیمات پر مشتمل ہیں, اور وہ ایک پلاننگ کے ذریعے مسلمانوں کی بنیادی کتابوں میں ڈال دی گئی ہیں. آپ کی کتابوں میں ایسی چیزیں ہیں جو یہودی تعلیمات ہیں. یہ ایک سازش کے ذریعے بعض یہودی مسلمان ہوئے, اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیمات مسلمانوں میں پھیلا دی, حدیثیں بنا بنا کر, گھڑ گھڑ کے. آج وہ حدیثیں مسلمانوں کی کتابوں کے اندر آ گئی, بڑی کتابوں کے اندر آ گئی. تو انہوں نے مسلمانوں کے دینی تعلیمات کو بھی نقصان پہنچایا اور عملی طور پر بھی نقصان پہنچایا. تو جب پیغمبر کی رحلت ہوئی اس وقت بنو امیہ اور یہودیوں کا ایک گٹھ جوڑ تھا. ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بعض تو تاریخ شواہد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم کو زہر دیا گیا. زہر دیا گیا یہ تو ڈیفینیٹ ہے. اب یہ کہ آپ اس زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی رحلت ہوئی, یہ دو رائے ہے اس کے بارے میں. تو یہودی آپ کے قتل کے بھی درپے تھے اور مشرکین الگ درپے تھے. تو مشرکین کو جو شکست ہوئی وہ اس کو فراموش نہیں کر سکے, اور جو یہودیوں کو خیبر میں شکست ہوئی تو فاتح خیبر کون تھا؟ فاتح خیبر کون تھا؟ تو یہودیوں نے فاتح خیبر کی اولاد سے انتقام لیا. لیکن چونکہ ان کی پالیسی یہی تھی کہ وہ سامنے نہیں آتے تھے اور وہ پیچھے رہ کر یہ سب کام کروایا کرتے, اس میں کچھ کام عیسائیوں کا بھی ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام جب پھیلا, اسلام جب مختلف خطوں میں گیا تو ان تمام لوگوں کی اتھارٹیز ختم ہو گئیں. اسلام نے بیک وقت رومن امپائر کو بھی شکست دی, پرشین امپائر کو بھی شکست دی. اب پرشین امپائر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا قلعہ کم ہی ہو گیا, خاتمہ ہو گیا, اس لیے وہاں پر اتنا زیادہ ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن رومن امپائر پوری تو ختم نہیں ہوئی نا, ایک خطہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. کہ رومن امپائر حکومت تو باقی رہی. تو اس رومن امپائر میں بھی جب سے اس نے کرسچینٹی کو قبول کیا تھا وہ یہودیوں کے شدت پسند دشمن ہو گئے تھے اور انہوں نے یہودیوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا اور کرسچنز کو سپورٹ کرتے تھے وہ. تو کرسچنز سے مسلمانوں کے آمنے سامنے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. ایک موبائلہ کا موقع آیا تو اس میں بھی وہ دست بردار ہو گیا اور واپس چلے گئے. لیکن شکست تو ان کو ہوئی یہاں پر پیغمبر کے دور میں نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ فلسطین ان کے ہاتھ سے نکل گیا یا رومیوں کے قبضے میں جو عرب علاقے تھے وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل گئے. تو بنو امیہ کے تعلقات عیسائیوں سے بھی بہت اچھے چل رہے تھے, یہاں تک کہ ان کے گھرانے میں عیسائی عورتیں باقاعدہ موجود ہوتی تھیں. اور بعض شواہد بتاتے ہیں کہ یزید کی جو ماں تھی وہ بھی ایک عیسائی تھی, اور اگر ماں عیسائی نہیں بھی تھی تو یہ بات تو طے ہے کہ یزید کی جو تربیت ہوئی وہ کیپٹل میں نہیں ہوئی, وہ شام میں نہیں ہوئی, اس کے باہر ایسے مقامات پر ہوئی جو پرفضا مقام ہے, جہاں پر عیاشی کے مواقع تھے, گانے بجانے یہ سب چیزیں تھیں, اور وہاں کرسچنز رہتے تھے عیسائیوں کے درمیان زیادہ تر. اس کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی نہیں. تو شروع ہی سے اس کے جو اساتذہ تھے, جو بھی اس زمانے میں اساتذہ ہوتے تھے, وہ کرسچن تھے. اس نے ان کو وہ چیزیں سکھا دی, گانا بجانا, کتوں اور بندروں سے کھیلنا, شاعری, ان چیزوں کا دل جا رہا تھا وہ. یہاں تک کہ یہ بھی ملتا ہے کہ یزید کے باپ بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ تخت حکومت کے معاملات جو ہیں اس کو کچھ دیکھے, لیکن یہ تیار ہی نہیں تھا, یہ تو اپنی ایش و عشرت کو رہا کرتا تھا. اور جب اس کو اقتدار مل گیا تو ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں پایا سچویشن کو. اس نے امام حسین علیہ السلام کے مقام کو, مرتبے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا, اور اس نے سمجھا کہ جس طرح اتنے سارے لوگ میری بیعت کر رہے ہیں, یہ کون چند لوگ ہیں جو میری بیعت سے انکار کر رہے ہیں, ان سے بھی بیعت لے لو, بائی فورس لے لو. تو پورا عالم اسلام میری بیعت کے لیے تیار ہے, یہ چند لوگ کون ہیں؟ تین نام آئے تھے, تین نام اس نے لکھ کے بھیج دیے. تین افراد مدینے میں ہے جو اب تک یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں, ان تینوں سے بیعت لے لو, انکار کرنے سے سر کاٹ لو. اور یہی اس نے لکھ کے بھیجا, اور تین میں سے ایک تو گورنر ہو گئے. اگر آپ ظالم حکمران کے مقابلے میں کارنر ہو جائیں گے تو وہ اگنور کرے گا آپ, بعد میں بیعت بھی کر لی. ایک غیر معروف راستے سے فوراً مکہ پہنچ گئے, اور فقط امام حسین علیہ السلام کے جو حاکم مدینہ کے سامنے گئے اور جانے کے بعد اس سے بات کی. رات کا وقت تھا, یہ بات تو پہلے ہی ہو چکی تھی, اتفاق سے تینوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جب حاکم مدینہ کا آدمی آیا, اس نے کہا کہ حاکم نے آپ تینوں کو یاد کیا, تو انہوں نے کہا, باقی جو دو تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت کیوں بلایا رات کے وقت, یہ کون سا ٹائم ہے ملاقات کا؟ ان کا کہنا ہے کہ کس وقت رات کے وقت کیوں بلایا اس نے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا تابوت مر گیا اور یزید کے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. اب آپ اس کو علم امامت کہہ لیں یا سیاسی بصیرت کہہ لیں, کہ امام حسین کی اتنی گہری نظر تھی کہ جیسی یہ خبر آئی, حالانکہ وہ تو اس نے کچھ کہا نہیں کہ کیوں بلایا, اس نے کہا آپ کو حاکم نے یاد کیا, تو باقی دو جو تھے وہ بھی پرومیننٹ لوگ تھے ظاہر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی ڈگنیٹریز میں سے اپنے زمانے کے. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے بلایا ہے. اچھا انہوں نے بھی بھاپ لیا، امام حسین فرما رہے تھے ٹھیک ہی فرمایا ہوگا، وہ نہیں گئے، امام حسین علیہ السلام گئے. اور وہاں جانے کے بعد بھی جو بات ہوئی اس نے خط دیا آپ کے سامنے کے لکھیں گے، تو آپ نے خط کو پڑھا، کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. امیر شام کے مرنے کی خبر تھی اس میں، اور یزید کی ولی عہدی تھی، بیعت کا مطالبہ تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے یہ بات کرنے کا، صبح بلانا، صبح دیکھیں گے اور جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا صبح بلا لیں گے ہم. یہ کہہ کے آپ وہاں سے نکلنے لگے. جب نکلنے لگے تو مروان بیٹھا ہوا تھا وہاں، مروان نے حاکم مدینہ سے کہا کہ حسین کو روک لو اور اس وقت ان سے بیعت لے لو، کیونکہ آج اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، انکار کرے تو یہی سر کاٹ لو. مروان وہ پہلا شخص ہے جس نے سید الشہداء کو قتل کرنے کا اشارہ دیا کہ یہی قتل کر دو. جب اس نے یہ جملہ کہا تو امام حسین علیہ السلام کو جوش آ گیا، آپ غیظ میں آ گئے اور آپ نے مروان سے کہا کہ یبن زرقا اتقتلنی ام ہوا، کہ تو قتل کرے گا یہ قتل کرے گا. اور پھر آپ نے وہ جو تاریخی جملے ہیں، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم معدن اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہی ہمارے گھر میں اتری ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختیم، خدا ونڈ عالم ہر چیز کا آغاز ہم سے کرتا ہے، اختتام ہم پہ کرتا ہے. اور یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یزید تو فاسق و فاجر ہے، شراب پیتا ہے، نفس محترم کا قاتل ہے، مثلی لا یبالی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہی نہیں اس کے آگے یہ بھی جملہ بھی ہے، یہاں تک تو آپ سنتے رہتے ہوں گے. آگے فرمایا کہ نصب ہو و تصب ہو ننتظر و تنتظر، کہ ہم بھی صبح کرتے ہیں تم بھی صبح کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، پھر دیکھیں گے ایونا احق بالخلافت والبیعۃ، کہ خلافت اور بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے، کس کو کس کی بیعت کرنی چاہیے، یہ تو وقت بتائے گا. اور جیسے آپ کی آواز بلند ہوئی جوانہ نے بنی ہاشم اندر داخل ہو گئے، اندر داخل ہو گئے تو حاکم مدینہ بھی ڈر گیا، سہم گیا، یہ مروان بھی سہم گیا، اور اس کے بعد آپ نکل گئے واپس آ گیا، اس کے بعد آپ نے تیاری شروع کی. تو زمانے جاہلیت، بس یہیں پر روکتے ہم، کہ زمانے جاہلیت کے اثرات، وہ جو قبائلی دشمنی بنو ہاشم بنو امیہ اس کے اثرات، اور یہودی سازش، یہ سب بنو ہاشم کے خلاف اور ان تمام لوگوں کے انتقام کا نشانہ کون ہے؟ علی اور اولاد علی. ان سب لوگوں کے انتقام کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ علی اور اولاد علی بن رہی ہے. تھوڑا سا اور اوپر جائیں تو ان تمام لوگوں کے انتقام کا نشانہ کون بن رہا ہے، یا ان کے مقابلے میں کون نظر آ رہا ہے؟ آل ابو طالب. اگر آپ ایک سٹیپ اور اوپر چلے جائیں تو آل ابو طالب، پیغمبر کے چچا جو اور بھی تھے، حضرت عباس بھی چچا ہیں، حضرت حمزہ بھی چچا ہیں، لیکن جتنی قربانیات آپ کو نظر آئیں گی تاریخ اسلام میں اسلام کی خاطر، وہ آل ابو طالب کی قربانی نظر آئے گی. کربلا میں کون ہے؟ کربلا میں ہاشمی تو وہ بھی ہیں نا, بنو عباس والے بھی تو ہاشمی ہیں, بنو عباس بھی تو ہاشمی ہیں, حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد بھی تو ہاشمی ہیں, اور اپنے اس ہاشمی ہونے کے اسٹیٹس کو انجوائے بھی کرتے رہے ہر دور میں, انہوں نے انجوائے بھی کیا ہر دور میں اپنے اس اسٹیٹس کو, لیکن جب قربانی کا وقت ہوا کون نظر آ رہا ہے میدان کربلا میں, کون نظر آ رہا ہے انصار اور اصحاب کے بعد اولاد علی, اولاد جعفر, اولاد عقیل, یہی ہے نا, اولاد عقیل قربان ہو گئی, اولاد جعفر قربان ہو گئی, اولاد عقیل کا بھی تذکرہ ہم کر چکے ہیں, اولاد جعفر کا تذکرہ بھی ہم کر چکے ہیں کل, اور اولاد علی, امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کے نام بھی علی رکھے, علی اکبر, علی اصغر, علی اوسط, تین بیٹے کو نام علی, علی ابن حسین, علی ابن حسین, علی ابن حسین, آپ نے اپنے والد گرامی کے نام پہ رکھا. انہیں میں سے آج ایک علی کا تذکرہ ہے, ایک علی کا تذکرہ ہے جس کو حسین کہہ رہے ہیں, تقدم بلدی, بیٹا آگے بڑھو, کسی اور سے نہیں کہا حسین نے, کسی انصار سے, اصحاب سے, ساتھیوں سے, کسی سے نہیں کہا, کوئی آتا تھا اجازت لینے کے لیے, فرزند رسول اجازت دیجیے, اجازت دیجیے, اجازت دیجیے, پہلے مرحلے پر آپ منع کرتے تھے, منع کرتے تھے, اصحاب سے تو آپ نے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ, یہ میرے دشمن ہے, تمہارے دشمن نہیں, یہ میرے دشمن ہے. رات کے وقت ایک مرتبہ حسین نکلے شب عاشور, ایک جوان صحابی پیچھے پیچھے آپ کو تھا, ایک مقام پر پہنچے, اندھیرا تھا, رات کا وقت تھا, حسین اپنے اس ساتھی جو جوان تھا اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم جوان ہو, ابھی تمہاری زندگی پڑی ہے, ایسا کرو یہ جو دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا ان کے درمیان سے نکل جاؤ, یہ راستہ صاف ہے, یہاں سے تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, کیوں اپنی زندگی تم میرے اوپر قربان کرنا چاہتے ہو, یہ میرے دشمن ہے, تمہارے دشمن تو نہیں ہے, تمہیں کوئی نہیں روکے گا, چلے جاؤ یہاں سے. وہ قدموں پہ گر جاتا ہے, مولا آپ کو چھوڑ دی چلے جاؤ, جان بچانے کے لیے چلے جائیں. یہ تو حسین کے اصحاب ہیں, تو آپ سوچیں کہ جناب علی اکبر کا جذبہ کیا ہوگا, کیا جذبہ ہوگا کہ جس وقت امام حسین نے کہا نا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے, جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے, کہاں بیٹا ہم حق پر ہیں, کہا حق پر ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے یا زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے. حسین نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بیٹا تمہیں خداوند عالم وہ بہترین اجر عطا فرمائے جو کسی باپ کی طرف سے بیٹے کو عطا ہو. اتنا پسند آیا جناب سیر الشہدا کو جناب علی اکبر کا جواب, یہ جملہ. اور آج کربلا میں وقت آیا کہ جب جناب علی اکبر اجازت طلب کرنے کے لیے آئے, حسین نے روکا نہیں. زیادہ تر تواریخ میں یہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے پہلے شہید علی اکبر, زیادہ تر اس کے برخلاف بھی ہے, زیادہ تر تواریخ میں یہ ہے کہ بنی ہاشم کے پہلے شہید جناب علی اکبر ہیں, کیونکہ حسین نے کہا تقدم بلدی, بیٹا پڑھو. اور جب علی اکبر جانے لگے بس یہ کہا حسین نے کہ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو, پھوپھی سے رخصت ہو لو. اور جب علی اکبر پھوپھی سے رخصت ہونے کے لیے گئے خیمے میں اور رخصت ہونے کے بعد باہر نکلنے لگے تو راوی بیان کرتا ہے کہ حسین کے خیمے کا دروازہ یا پردہ بار بار کھلتا تھا, بار بار بند ہوتا تھا. ایک جوان ہے جو خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ بیویاں ہیں جو اس کو واپس اندر کھینچ لیتی ہیں, اور بڑی مشکل سے یہ جوان خیمے سے باہر نکل کے آیا. اور جب یہ جوان خیمے سے باہر نکل کے آیا تو وہ کیفیت تھی کہ جیسے کوئی جنازہ بھرے گھر سے نکلا ہو, اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب اکبر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہیں. رخصت ہونے کے بعد جب چلنے لگتے ہیں تو حسین ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں بارہ الہ گواہ رہنا, اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا اس زبان کو دیکھ لیا کرتا تھا, لیکن تیری راہ میں پھرا کر رہا ہوں. علی اکبر ایک مرتبہ آتے ہیں میدان میں اور اس طرح جنگ کرتے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا 120 تاریوں کو فنار کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ واپس آتے ہیں. یہ واحد شہید ہے جو میدان میں جانے کے بعد واپس آیا, اور واپس آنے کے بعد امام حسین سے کہتے ہیں کہ بابا جان پیاس مارے دے رہی ہے, بابا جان یہ جو ہتھیار کا بوجھ ہے اس نے تھکا دیا ہے, ورنہ میں ایسی جنگ کرتا کہ آپ دیکھتے کہ یہ لشکر کا لشکر ختم ہو جاتا. حسین کہتے ہیں لیکن بیٹا پیاس بجھانے کے لیے میرے پاس پانی تو نہیں ہے. دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں, ایک یہ کہ حسین کہتے ہیں کہ بیٹا میری زبان اپنے منہ میں لے لو, شاید کوئی تشفی ہو جائے. اور جب علی اکبر حسین کی زبان اپنے منہ میں لیتے ہیں بے قرار ہو کے باہر نکالتے ہیں, کہتے ہیں بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. تو حسین کہتے ہیں کہ بیٹا یہ عقیق کی انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو اور چلے جاؤ. پھر حسین کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ میدان کی طرف, تمہارے نانا رسول خدا, تمہارے نانا رسول خدا آب کوثر لیے ہوئے سیراب کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور اس کے بعد علی اکبر واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے. جس طرف سے علی اکبر گزرتے ہیں کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ایک ظالم کہتا ہے کہ اگر یہ جوان اسی طرح جنگ کرتا رہا تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا. اگر میں نے اس کی ماں کو اس کے غم میں نہ رلایا پورے عرب کے گناہ میرے سر پہ. اور اس کے بعد ایک ایسا نیزہ مارتا ہے جس سے علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے. روایت میں ہے کہ جیسے ہی وہ گھوڑے سے نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مرتبہ گھوڑا دشمن کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہر طرف سے کہیں سے تیر, کہیں سے تلوار, کہیں سے نیزے چلتے ہیں. کسی نے کہا کہ حسین کا یہ جوان ہے, اس کو اس طرح قتل کرو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آتی ہے جناب علی اکبر کی کہ بابا جان یا ابتا علیک منی السلام. دیکھیں جتنے بھی شہید آخری وقت میں تھے جب وہ گھوڑے سے گرے, جب وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا, کہا میری مدد کے لیے آئیے, میری مدد کے لیے آئیے. علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا, کہا بابا جان آپ پر میرا آخری سلام. کیوں؟ علی اکبر جانتے ہیں کہ حسین صبح سے لے کے اب تک اتنی لاشیں اٹھا چکے ہیں کہ اب مدد کے لیے پکارنا مناسب نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ یہ جملہ کہا, سلام کیا, بلکہ ایک جملہ اور کہا, کہا بابا جان یہ رسول خدا میرے سامنے کھڑے ہیں, یہ بابا میرے سامنے کھڑے ہیں, ہاتھوں میں کوثر کا جام لیے ہوئے ہیں اور یہ مجھے جام کوثر پلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب حسین ایک مرتبہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا الدنیا یا بنیا الدنیا بعدک الافا, میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک, میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر نے, ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا, اٹھا کے لانا چاہتے تھے لیکن جوان کا لاشا ہے نہیں اٹھایا گیا. تو بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا کہ آؤ اور اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ. بہت سی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب جناب زینب بھی خیمے سے نکل کر آئیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب علی اکبر کا لاش خیمے میں پہنچا تو سب سے پہلے جناب زینب بے قراری سے نپٹ کر آتی ہیں, اور آنے کے بعد اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. جب علی اکبر کا سر نو کے نزا پہ بلند ہو کر جا رہا تھا تو کسی عورت نے کہا کہ کاش اس کی ماں مر گئی ہو اور اس نے اپنے بیٹے کے سر کو اس حال میں نہ دیکھا ہو.